عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے درود شریف سے متعلق. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. اس لیے دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے، اس لیے کہ درود شریف تو قبول ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ درود شریف کو قبول فرما لیں اور بیچ میں دعا کو رد فرما دیں. یا جیسا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ ریل ہے دعا، اور آگے اور پیچھے دو انجن لگا لیجئے تو یہ دعا منزل مقصود پر پہنچ جائے گی اور قبولیت کا مقام حاصل کرے گی. اس لیے دعا سے پہلے بھی اور آخر میں بھی درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. حضرت سعید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شہید ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، 10 برائیاں دور فرماتے ہیں. ایک اور روایت ہے، حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتا ہے، گویا وہ جنت کا راستہ بھولتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے اور محروم رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو خوب کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بہترین معمول ہے، بہترین شغل ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں زبردست فوائد و ثمرات رکھے ہیں. بزرگان دین نے اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کی روشنی میں فرمایا ہے کہ آدمی اپنی مشکلات کے لیے اور حاجات کے پورا ہونے کے لیے درود شریف کو پڑھے، اللہ تعالیٰ زبردست کرم فرماتے ہیں اور اس کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرماتے ہیں، مشکلات کو آسان فرماتے ہیں. ویسے اپنی زبان کو جہاں اور اذکار سے تر رکھا کرے تو درود شریف یہ ذکر و اذکار میں بہت ہی محبوب اور مبارک مشغلہ ہے، اور بہت ہی زیادہ محبوب ذکر ہے. اس سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کریں اور دماغ کو اور جسم کو معطر فرمایا کریں. اس کے لیے تھوڑی سی ضرورت ہے توجہ کی. جس طرح سے اور عبادات ہیں کہ آدمی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاکیزہ ہو کر ان عبادتوں کو ادا کرتا ہے تو رنگ چوکھا آتا ہے، اسی طرح سے درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ درود شریف آدمی جب پڑھے تو اس میں اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کر لے، پھر درود شریف پڑھے تو زبردست تاثیر مرتب ہوتی ہے. اس سلسلے میں ابھی چند دن پہلے بھی یہ مضمون بیان ہوا تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا، اب بھی عرض کر رہا ہوں. اس کا اعادہ اس لیے کرتا ہوں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اور ہم درود شریف پڑھیں اور اس کی شان کو ملحوظ رکھیں، اور ظاہری بھی ناپاکی سے بچیں اور باطنی بھی ناپاکی سے بچیں، تاکہ یہ پاکیزہ ہو اور پاکیزہ ہی رہے اور پاکیزہ ہی آپ کی خدمت اقدس میں پہنچے. کوئی شخص کسی کے لیے کوئی چیز بھیجتا ہے، اگر وہ کام کی نہ رہے تو پھر وہ بے مقصد ہو جاتی ہے. کسی نے کھانا بھیجا، کھانا جو ہے وہ سڑ گیا، اب وہ پہنچا وہاں پر تو وہ کھانے کے قابل تو نہ رہا. اسی طرح سے استعمال کے لیے کوئی چیز بھیجی اور وہ خراب ہو گئی تو اب اس کا استعمال تو نہیں ہو سکتا، بھیجنے والے کا جو ہے مقصد پورا نہیں ہوتا، ضائع چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر کوئی خرابی پیدا نہ ہونے دیں، اور اس طرح سے صاف ستھری وہ چیز جو ہے یعنی درود پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اس کے لیے گناہوں سے بچنا، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی ضروری ہے. اسی طرح سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کھلم کھلا گناہ تو نہیں لیکن نہایت ناپسندیدہ ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے تاکہ صاف ستھرا معاملہ رہے. اسی ذیل میں میری نظر میں دو واقعات ہیں اور یہ سبق آموز ہیں، اس لیے عرض کر دیا کرتا ہوں. اور ہر بیان میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ آدمی تو توبہ کر ہی لیتا ہے. دعا میں کرتا ہوں، آمین آپ حضرات کہیں، اور اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں کہ جو آدمی بھی اس طرح کے مرتکب ہوں وہ توبہ کر لیں اور معاملہ صاف ہو جائے، تو ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی زبردست فائدے کی بات ہے. اور وہ واقعہ اور قصہ یہ ہے کہ ایک تو میری عزیزہ تھیں، رشتے میں تائی ہوا کرتی تھیں، انہوں نے ہمارے اہل وطن میں سے کسی شخص کا واقعہ بیان کیا جبکہ میں جوان تھا اس زمانے میں، ان سے کئی دفعہ سنا. اور اسی طرح سے ایک صاحب ایک ہسپتال میں داخل تھے، وہاں انہوں نے اپنے ماموں کا واقعہ سنایا، اور واقعات دونوں بالکل ملتے ہوئے ہیں، اس لیے اس میں توجہ کی ضرورت ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص درود شریف پڑھتے تھے اور بہت کثرت سے پڑھتے تھے، فرصت ہی فرصت تھی، سوائے عبادت کے کھانے اور سونے کے کوئی کام نہ تھا، ملازمت وغیرہ مشغلہ وغیرہ ختم ہو گیا تھا، عمر رسیدہ تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور دل چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت. اور آپ میں سے ہم میں سے کس کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی زیارت نہ ہو؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، آپ کا دیدار ہو. بہرحال دل چاہتا تھا. کافی وقت گزر گیا تو ایک ساتھی تھے محلے کے ہی، ان کو زیارت ہوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ نے ان صاحب کے بارے میں جو تمنا رکھتے تھے اور بہت کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے سلام اور پیام دیا. پیام یہ دیا کہ فرمایا کہ ان سے کہنا کہ تمہارا درود ہمارے پاس پہنچتا ہے لیکن بدبودار ہوتا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتے. اور قصہ یہ تھا کہ وہ حقہ بہت کثرت سے پیا کرتے تھے، اور حقہ آدمی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، تو یقیناً منہ میں کچھ نہ کچھ بدبو ہوتی رہے، ہزار صاف کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ اثرات تو رہ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ پیغام بھی دیا اور سلام بھی دیا. صبح فجر کی نماز میں وہ صاحب بھی آئے اور وہ بھی آئے. نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ تھے دونوں، ان صاحب نے سلام اور پیام دیا اور کہا کہ آج رات کو میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کے بارے میں سلام اور پیام ہے، حضور کا سلام بھی قبول کریں اور پیام دیا ہے کہ تمہارا درود تو پہنچتا ہے لیکن بدبودار ہوتا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتے. ان کا تو اتنا سننا تھا کہ ان کو بہت زبردست اثر ہوا اور دھکا لگا، اور طبیعت ان کی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور گریے کی وجہ سے وہ زار و قطار رونے لگے، اور اس قدر ان پر کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے گھر پہنچے. اور گھر جا کر سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حقے کو توڑ کر پھینک دیا، تمباکو سارا پھینک دیا. آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ اب کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا، اس کو منہ کے نہ لگاؤں گا، توڑ کے پھینک دیا، قصہ ختم کر دیا، پکی توبہ کی. آج کل کیسے تو نہیں تھے, آج کل بھی لیکن بہت کم شاذ و نادر کے جو توبہ پکی کر لے, ورنہ آج کل کے معاملات میں بہت گڑبڑ ہے. کسی بزرگ نے فرمایا کہ پہلے مسجدیں کچی تھیں, نمازی پکے تھے, اب نماز مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں, تو ہمارے عہد معاہدے بھی کچے ہیں. اس لیے کہ میں اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ جو گناہ سے توبہ کرتے ہیں پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ نہیں مونڈیں گے, پھر تھوڑے دن بعد پھر مونڈ دیتے ہیں. سگریٹ کے لیے عہد کرتے ہیں کہ نہیں پیئیں گے, پھر آئندہ پینے لگ جاتے ہیں. فلم نہیں دیکھیں گے, عہد کرتے ہیں پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے آج کل کے معاملات جو ہیں وہ توبہ کے سلسلے میں کچے ہیں الا ماشاء اللہ. اور اس وقت کے لوگ نمازی بھی پکے تھے, عہد کے بھی پکے تھے, تو عہد جو کر لیا تو کر لیا, انہوں نے توڑ کر پھینک دیا اور زندگی بھر ہاتھ نہ لگایا اور اپنے منہ کو بھی خوب صاف کیا. اور اس کے بعد جو درود شریف کا ورد کرتے رہے, تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ مسکراتے ہوئے ملے. میرے محترم دوستو بزرگو, صرف یہ حقے ہی کی بات نہیں ہے, ہم میں سے جو شخص بھی سگریٹ پیتا ہو تو میری درخواست یہ ہے کہ ایک طرف درود شریف کی کثرت کریں اور دوسری طرف سگریٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں. یہ دنیاوی طور پر بھی نقصان دہ ہے. ابھی ہمارے ایک مرید ہیں, ان کے بھائی ہسپتال میں داخل ہیں, 20 سال پہلے ان کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں, آپ کے پھیپھڑے بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. منع کیا, وہ کہنے لگے کہ میں تو نہیں چھوڑتا, ڈاکٹروں سے ہاں ہوں کچھ بھی نہیں کی. بعد میں پیتے رہے, گھر والوں نے کہا, بھائیوں نے کہا, کہنے لگے مروں گا تو میں مروں گا, تمہیں کیا تکلیف ہے. اب عالم یہ ہو گیا کہ اتنی اسٹیج پر پہنچ گئے کہ پلنگ سے نیچے پاؤں نہیں رکھ سکتے, اسپتال میں آئی سی یو میں مستقل داخل ہیں, ذرا پاؤں نیچے رکھتے اور ذرا آتی حرکت ہوتی ہے اور سانس پکڑنے لگتا ہے. اور اندر سانس جو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے اندر جاتا ہے اور باقاعدہ گھومتا ہے, اور اس طرح سے پرواز سے وہ زہر لے کر باہر نکلتا ہے, وہ اندر سانس نہیں سما رہا ہے. اور یہ کیفیت تکلیف کی بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کا سانس جو ہے وہ باہر ہی باہر جو ہے وہ گھومتا رہے, سانس ٹوٹ جاتا ہے. اب اگر رہ رہ کر پچھتانا ہوتا ہے تو اب کیا فائدہ دیتا ہے کہ اس منزل پر پہنچ گئے کہ جہاں سے اب واپس لوٹنا بہت مشکل ہے. پھیپھڑے ڈاکٹروں نے کہا 75% گل گئے, تو دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے. مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تدخین جو ہے, اس کو عربی میں تدخین کہتے ہیں, سگریٹ پینا اپنے یہاں یہ سگریٹ نوشی کہلاتی ہے, یہ نقصان دہ ہے, یہ بیماریوں کی جڑ ہے. لیکن بہرحال جو بچتا ہے بچتا ہے, جو نہیں بچتا وہ چھوڑتا نہیں ہے, پیتا رہتا ہے. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں, پیسہ الگ جاتا ہے اور بیماری مول لیتے ہیں, اور اللہ رسول سے بھی دوری کا سامان ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی گناہ جو بھی کرتے ہوں, داڑھی مونڈتے ہوں, فلمیں دیکھتے ہوں, گانے سنتے ہوں اور خرافات کے مبتلا مرتکب ہوتے ہوں, تو سب سے توبہ کریں اور پھر درود شریف پڑھیں, تو پھر دیکھیے کہ ماشاءاللہ کیا اس کا نور کھلے گا اور کیا قبولیت کا عالم ہوگا. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ درود شریف تو کثرت سے پڑھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. اور روشن دن وہی ہے جس سے آپ اور ہم ابھی گزر رہے ہیں, تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا, اور روشن رات جو گزر چکی ہے وہ رات ہے, یعنی جمعے کی رات اور جمعے کا دن. اس کے علاوہ بھی رات اور دن جتنا بھی ممکن ہوا کرے, یہ درود شریف کا شغل بہترین شغل ہے, اس کو ورد زبان اور حرص جاں رکھا کریں اور اس پر حریص رہا کریں. اور اس کے فوائد و ثمرات زبردست ہیں. ایک مرتبہ عمرے پر جانے کا سلسلہ تھا, کوشش چل رہی تھی, کامیابی ہو کے نہیں دے رہی, ظاہر ہے کہ بے چینی زبردست, پریشانی زبردست, جانے کی تیاری کر رکھی ہے اور جانے کے سامان نہیں ہو رہے, پاسپورٹ وغیرہ گئے ہوئے. تو کبھی کبھی درویش راستے میں کہیں مل جایا کرتے ہیں. تو یہی مین روڈ جو ہے اپنا, اس میں بیچ میں ایک درویش واللہ عالم کس خدمت کے لیے وہاں لا کے بٹھائے گئے. میں ان کو آتے جاتے کئی دن سے دیکھ رہا تھا. ایک دن آخر میں دوپہر میں واپس ہوا تو اسکوٹر اپنی ایک سائڈ میں کھڑی کر کے اور میں ان کے پاس گیا, سلام کیا اور ملاقات کر کے میں نے ان سے دعا کی درخواست کی اور بتایا کہ معاملہ ایسا ہے, مشکل پھنسی ہوئی ہے, عمرے کے لیے جانے کے ارادے ہیں اور کامیابی ہو نہیں رہی ہے, آپ کچھ بتا دیجئے. انہوں نے فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہو. گر کی اور کام کی بات ہے, اس لیے آپ حضرات بھی اس کو پلے سے باندھ لیجئے. اللہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں درود شریف پڑھنے سے, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے پناہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ وہ بہترین شغل ہے کہ اس کو کثرت سے جاری رکھا کریں اور اس سے کبھی بھی اپنے کو دور نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم فرمائے ہیں ان حضرات پر جو درود شریف کے بہت زیادہ کثرت سے ورد رکھتے ہیں. حضرت مولانا احتشام الاقصاب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دعا میں صلاتن تو نجی نہ پڑھا کرتے تھے. جہاں بیان میں گئے, بعض فرمایا, بعض کے بعد دعا کی, تو صلاتن تو نجی نہ پڑھتے تھے. جن حضرات نے ان کے بیان سنے ہوں وہ جانتے ہیں, کیسٹیں بھی بہت محفوظ ہیں ان کی. تو ان کا جب وصال ہو گیا, ایک شخص ایسے تھے جن کو پہلے عقیدت تھی بہت, پھر کچھ اختلاف ہو گیا اور وہ دور ہو گئے تھے. وہ بھی اپنے مقام پر بزرگ, بہت عبادت گزار, لیکن دل میں ایک خلش پیدا ہو گئی مولانا کی طرف سے. وصال کے بعد انہوں نے حضرت مولانا کو جس مرتبے اور مقام پر دیکھا تو وہ دل میں شرمندہ بھی ہوئے اور محسوس کیا کہ ان کی جو خلش تھی وہ درست نہیں تھی. مولانا سے ملاقات ہوئی, ان کے خواب میں پوچھا کیا بیتی اور کیا گزری. حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود شریف پڑھنے والی جماعت میں لکھ لیا. تو اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھتے رہا کریں. جو جماعت درود شریف پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے, انسانوں میں بھی ہیں, جنات میں بھی ہیں, فرشتوں میں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں لکھ لیں گے تو بس پھر تو بیڑا پار ہی بیڑا پار ہے اور عزت ہی عزت ہے. اتنا ضرور خیال رکھیے کہ اس کہنے پر آپ صرف اتنا وہ مت کر لیجئے کہ صرف درود شریف ہی کا ورد رکھیں اور باقی کوئی کام نہ کریں, باقی سارے کام بھی ضروری ہیں. آج کل بڑے بڑے امتحان ہیں اور بڑے بڑے دھوکے ہیں. ایک صاحب ہیں, وہ صرف درود شریف ہی کو بنیاد بناتے ہر چیز کی, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, روزہ رکھیں نہ رکھیں, زکات دیں نہ دیں, حج کریں نہ کریں, سچ بولے نہ بولے, کوئی بھی کام جو ہے اس کی پابندی نہیں, لیکن کہتے درود شریف پڑھیں تو بس سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. میری اس بات سے آپ دھوکہ مت کھا جائیے, اس لیے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ باقی سارے کام بھی ضروری ہیں. نماز, روزہ, زکات, حج وغیرہ جو جو اللہ نے فرض کیے وہ اپنی جگہ ضروری اور فرض ہیں. گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے. گناہوں کو چھوڑیے, نیکیوں کو کیجئے, کسی کو کم مت کیجئے, اپنی اپنی جگہ سب چیزیں رہیں اور پھر درود شریف پڑھیے تو پھر دیکھیے کہ ماشاءاللہ کیا رنگ آئے گا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, بقیہ اور کام نہیں کرتے نیکی کے, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف درود شریف پر ہی بخشش ہے, تو پھر تو پکڑ زبردست ہے. درود شریف کا فائدہ آپ کو پہنچے گا وہ الگ اپنی جگہ, لیکن جو مار پڑے گی اور پکڑ ہوگی وہ اپنی جگہ. اس لیے پکڑ کا کام مت کیجیے. فرائض و واجبات, سنن اور مستحبات, ان کا اہتمام پوری طرح جاری رہے. اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ایک چیز کو پکڑ لیا مضبوطی سے اور بقیہ سب کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہے. سب کو وہ پوری اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے. تو اس لیے درود شریف کو خوب اپنے ورد میں رکھیں اور خوب کثرت سے پڑھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور رات کو سونے سے پہلے، دن میں سونے سے پہلے، لیکن بقیہ جو اور کام ہیں شریعت مطہرہ کے وہ سب بھی انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا قرب نصیب ہوگا، دل کی حالت اتنی اچھی ہو جائے گی، ایسا سکون ملے گا اور دل میں ایسا سرور اللہ تعالیٰ بھر دیں گے کہ دل باغ باغ ہوگا، اور اس سے زبان کے اندر اور جسم کے اندر، روئے کے اندر ایک مٹھاس پیدا ہوگا، جیسے اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے مٹھاس پیدا ہوتا ہے، یہ خود جو ہے اللہ کی یاد ہے در حقیقت۔ تو اس لیے درود شریف کو بھی بہت کثرت سے پڑھا کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ درود شریف جو ہے یہ جمالی ہی جمالی ہے، ان کی کثرت کی وجہ سے کوئی بھی اس میں رد عمل نہیں ہے، یعنی نقصان کا کوئی بھی سلسلہ نہیں۔ بعض اذکار ہیں جلالی بھی ہیں، بعض جمالی ہیں، بعض جلالی جمالی دونوں ہیں، لیکن یہ جمالی ہی جمالی ہے درود شریف۔ تو اس لیے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کھٹکا ہی نہیں، جتنا بھی پڑھے۔ ایک بزرگ تھے، واللہ عالم اب حیات ہیں کہ نہیں، ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق ہوا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے تھے۔ پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی تعلق تھا، اس کے بعد پھر حضرت سے ہمارے تعلق ہو گیا، تو وہ مطلب میں آیا کرتے تھے، ہماری ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ بعد میں پھر وہ بھی اور ہم بھی دور ہو گئے، اب نہ جانے وہ کہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کہیں، اور 786 تک جب پہنچ گئی تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس، اس سے آگے نہیں۔ اور درود شریف کا وہ بتا رہے تھے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو شروع کرتے ہیں تو صبح اشراق پڑھ کر سوتے ہیں وہ کچھ دیر کو، چند گھنٹے کو، اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ بتا رہے تھے، خود مجھ سے بیان کیا کہ 1,00,000 سے اوپر 1,25,000 کے قریب درود شریف پڑھ لیتے رات بھر میں۔ جیسا کہ آپ پچھلے مضامین میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتے ہیں وقت میں، تو ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کے وقت میں اتنی برکت ہو گئی کہ رات بھر میں 1,25,000 کے قریب درود شریف پڑھ لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، ان کے کرم ہوتے ہیں۔ اور باقی نماز وغیرہ اور تمام عبادات وہ اپنی جگہ پورے سے ادا کرتے تھے تمام سے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں، جس کو چاہے نوازتے ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی دروازہ تو کھول رکھا ہے، انہوں نے نوازنے کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی منع کرنے والا نہیں۔ اس میں بھی عقیدے صحیح ہوں، عمل صحیح ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے وابستہ ہوں تو ایک طرف راستہ کھلتا چلا جائے گا، اور اگر عقیدوں میں خرابی ہو یا عمل میں خرابی ہو یا بری صحبتوں میں بیٹھتے ہوں یا برے لوگوں سے وابستہ ہوں تو اس کی نحوست بھی ظاہر ہوتی ہے، پھر محرومی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آدمی پھر کہیں کا بھی نہیں رہتا، اور یہ من جانب اللہ ہی معاملہ ہے کہ آدمی اس کو اگر وہ طلب رکھتا ہے تو توفیق ملتی ہے، اور اگر اس کے دل میں طلب نہیں تو محرومی اس کو لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، اور وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں سے تعلق رکھیں اور اپنے عقیدے اور عمل درست رکھیں۔ آگے آپ کو مضمون سناتا ہوں، پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہے۔ گزشتہ کل بھی جب یہ مضمون آیا تو میں نے کہا تھا کہ کل آئندہ، یعنی آج کا وعدہ ہے میرا، تو آج وہ مضمون سناؤں گا۔ اسی سلسلے میں پہلے مضمون سن لیجئے، پھر اس کی تشریح سناؤں گا۔ تو یہ یاد رکھیے آپ کے حضرت ابو جعفر نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جاتا ہے گویا وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسے نحوست والے لوگ بھی ہوں گے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کبھی بھول کر بھی درود نہیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ دنیا کے اندر پاک اور ناپاک سب طرح کے لوگ موجود ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، سخت ناپسندیدہ چیزیں۔ حضرت ابو بریدہ اپنے والد سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چار چیزیں سخت ناپسندیدہ ہیں، چار کام. نمبر ایک یہ کہ آدمی بلا وجہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے. نمبر دو، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی پیشانی پہنچنے لگے. اور نمبر تین، اذان سنتے ہوئے کلمات اذان کا جواب نہ دے. یہ وہ وعدے والی چیز ہے. اور نمبر چار یہ کہ میرا نام لیا جائے تو مجھ پر درود نہ پڑھا جائے. یہ چار چیزیں ہیں. بلا مجبوری، بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کوئی اچھی بات نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے اور بیٹھ کر ہی پیشاب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. بیٹھ کر پیشاب کرنے میں بھی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کا نہ بچنے کی صورت میں بہت خطرناک رد عمل ہے. اگر آدمی پیشاب کے لیے بیٹھ بھی گیا اور چھینٹوں سے نہیں بچتا تو اس سے عموماً عذاب قبر ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ پیشاب کے لیے بیٹھیں اور بیٹھنے کی صورت میں بھی اہتمام رکھیں اس بات کا کہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر کپڑوں پر اور بدن پر نہ آئیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمیوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا اور فرمایا کہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا کوئی مشکل نہ تھا، ایک پیشاب کی چھینٹیں اور دوسرا جو ہے اس کو غیبت چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اس لیے غیبت سے چغلی سے بچنا بڑا ضروری ہے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بڑا ضروری ہے. بظاہر تو وہ نظر بھی نہیں آتی ہیں، اڑ کے فوراً خشک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ رد عمل کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہے. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بے پردگی بھی بہت ہے اور بے حیائی کا مظاہرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے احتیاطی بھی بہت ہے. اور عذر کوئی اگر ہو کسی کو تو وہ بات ہے مجبوری کہ آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو عذر کی وجہ سے اس کا استثناء ہے اور وہ اس سے مستثنا ہے. پھر بھی اپنی سے جتنی ممکن ہو کوشش کرے کہ وہ احتیاط کرے. اور نمبر دو، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی پیشانی پہنچنے لگتا ہے. آدمی نماز میں ہے، خیال گزرا کہ یہاں کوئی تنکا وغیرہ چپک گیا ہوگا، مٹی لگ گئی ہوگی، تو نماز پڑھ رہا ہے اور پیشانی صاف کر رہا ہے. بہت ہی ناپسندیدہ ہے. ارے اللہ کے سامنے سر رکھا ہے، اگر اس پر مٹی لگ گئی تو کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے. 14 صدی پہلے آپ ذرا جھانک کے دیکھیے، نہ کوئی چٹائی تھی نہ مسلح، قالین کا تو تصور ہی نہیں تھا. نماز پڑھاتے تھے، بارش ہوتی تھی، کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی، پانی اندر جمع ہو جاتا تھا، تو بعض وقت نماز پڑھائی تو کیچڑ کے اندر سجدہ فرمایا. اور ویسے بھی آپ کی مسجد جس کی بنیاد رکھی خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تعمیر فرمائے خود آپ نے، آپ کے صحابہ نے، اس میں جو سادگی تھی شروع میں تو وہ ایسا ہی تھا کہ کنکریاں بھی تھیں اور نماز سے پہلے ذرا سا ہاتھ گھما کر اور برابر سے کر لیا کرتے تھے اور پھر بھی انہی کنکریوں کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. اس یادگار کا کچھ حصہ اس ناچیز کو بھی نصیب ہوا حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے موقع پر جو اب نہیں ہے. 1976 میں جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلی مرتبہ حاضری ہوئی حرمین شریفین کی، تو اس وقت وہاں کیاریاں تھیں اور ان کیاریوں میں، حرم مکہ میں بھی اور حرم نبوی میں بھی کیاریاں تھیں، ان کے اندر کنکریاں ہوتی تھیں. ان کنکریوں میں بہت سے آدمی دانے بھی ڈال دیتے تھے اور انہی کے اوپر صفحے بھی بچ جاتے تھے، تو ان کنکریوں پر بھی سجدے کرنے کے موقع نصیب ہوئے. بعد میں پھر کسی موقع پر حکومت کا مشورہ ہوا ہوگا، وہ کیاری ختم کر دی گئی اور باقاعدہ پکے فرش کر دیے گئے. اس میں ایسا ہوتا تھا کنکریاں تو کنکریاں اور کافی زیادہ مقدار میں جیسے بھری ہوتی تھی، تو سجدے میں جاتے تھے تو بعض وقت سر جو ہے وہ کافی اندر جیسے دب جاتا تھا، اور جب بیٹھتے تھے تو اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک گھٹنا بہت اندر گھس گیا تو ایک اوپر کو ہو گیا. لوگ کبوتروں کے لیے دانہ ڈالتے تھے، بارش ہو جاتی تھی تو سڑ جاتا تھا. تو بہرحال پھر وہ بعد میں نہ جانے کس سن میں سلسلہ ختم ہوا، تو وہ موقع دیکھنے کا وہ ہوا کہ سر جو ہے وہ کنکریوں پر رکھا اور کنکریوں میں بازی نوکدار کنکری ہوئی. تو اب جتنی دیر بھی سجدہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ سبحان ربی العالی، اتنی مقدار میں ہی وہ کنکری یہاں اپنا نشان چھوڑ دیتی تھی اور اثر بھی پیدا کرتی تھی. لیکن ایک لطف بھی آتا تھا، جس کو حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اب پیشانی ترستی ہے، لیکن شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ منظر اور موقع عطا فرما دیے، ورنہ تھوڑا بہت اگر ہم بھی پیچھے ہو جاتے جانے میں تو وہ پھر نصیب نہ ہوتے. بہرحال اس طرح سے آپ کے زمانے میں تو یہ سادگی کا عالم تھا. ہم آپ اب اللہ تعالیٰ کی عنایتیں مہربانیاں حرمین شریفین میں قالین بہترین پتھر اور زبردست جو ہے وہ فرش، پہلے حرم شریف میں کالے لال مختلف رنگ کے پتھر لگے ہوئے تھے، تو عشاء کے بعد تک بھی وہ ایسے گرم رہتے تھے، پاؤں رکھ کے اٹھا کے بھاگنا پڑتا تھا، اتنے گرم ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ شاہ فہد نے کتنے کتنے کام کرائے ہیں، اور وہ کام ایسا زبردست ہے کہ متاف اور سیڑھیاں اور اسی طرح باہر کے فرش حرمین شریفین کے باہر جو سفید فرش بنائے ہیں بالکل ٹھنڈے رہتے ہیں، ایسا مسالہ لگایا ہے. تو اس کی وجہ سے اب یہ سہولت ہو گئی کہ دن جتنی بھی گرمی ہو دن میں آپ اس پر چلیں بالکل ٹھنڈے. اس کے باوجود قالین وغیرہ بھی بچھتے ہیں، اور اسی طرح آپ اور ہم مساجد میں نماز پڑھتے ہیں تو قالین ہیں، مسلح ہیں، چٹائیاں ہیں، کتنی کتنی سہولتیں ہیں. اس کے باوجود پھر بھی اگر ہماری پیشانی پر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں پیشانی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور لگائیں بھی تو نماز سے فارغ ہو چکے، باہر جائیں تو پھر لگا لیں تو مذائقہ نہیں. یا یہ کہ کوئی بڑا تنکا لگ گیا ہوگا اور کسی نے دیکھا اور انہوں نے ہاتھ پھیر کر ہٹا دیا تو بات دیگر ہے، ورنہ پیشانی اللہ کے سامنے رگڑی رکھی. جیسا کہ اس سے کچھ پہلے آپ مضمون سن چکے کہ فرش پر پیشانی رکھی اور عرش پر اس نے حقیقت میں رکھی، اور اللہ کے قدموں پر سجدہ کیا بغیر کسی فاصل کے، درمیان میں کوئی حائل اور فاصل نہیں، کوئی حجاب نہیں، براہ راست وہ پیشانی اللہ کے قدموں پر ٹیکتا ہے. تو اس پیشانی کے اوپر اگر خاک لگ جائے کوئی، اور وہ خاک بھی ایسی ہوگی کہ جس سے جہنم کی آزادی ہوگی اور یہ جگہ چمکے گی، تو اس خاک کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ بھی خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے حصہ کہ جو پیشانی اپنی اللہ کے سامنے ٹیکتے ہیں یا رگڑتے ہیں. مخلوق تو اس کی بہت ہے، بندے تو اس کے بہت ہیں، لیکن سارے کے سارے پیشانی کہاں رکھتے ہیں؟ اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ پتلون پہننے والے حضرات نماز پڑھنے کے وقت میں پتلون اونچی کر لیتے ہیں، اور بعد میں گھٹنوں کے پاس سے اور پاؤں کے نیچے کے حصے میں وہ پتلون کو جھاڑتے ہیں اس طرح سے چٹکی مار مار کے، اور گرد و غبار جھاڑتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے میں لگ گیا. اتنی گرد جو ہے وہ برداشت نہیں اللہ کے گھر کی. بہرحال پیشانی کو پہنچنے کی فکر مت کیجیے، اور اللہ کے سامنے یہ پیشانی رکھی گئی ہے، یہ بڑی مبارک پیشانی ہے، بہت معزز اور محترم ہے، جو غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکتی. اس لیے اگر اس پر اللہ کی اطاعت اور عبادت میں کوئی گرد لگی ہے تو ذہن نصیب، جب حرمین شریفین کی حاضری ہوتی ہے اور وہاں فرش پر سجدہ کرتے ہیں تو یہی مضمون جب یاد آتا رہتا ہے تو دل ایسا خوش ہوتا ہے کہ پیشانی رکھ کر کہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. جہاں بھی آپ عبادت کریں گے, نماز پڑھیں گے, سجدہ کریں گے, وہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے پیشانی کو پوچھنے کی فکر مت کریں, جو کچھ لگ گیا لگ گیا, بعد نماز کے آپ جائیں اور کوئی بڑی چیز لگ گئی ہٹا لیں تو مذائقہ نہیں, باقی اتنے زیادہ فکر مند نہ ہو کہ آپ نماز کے اندر ہی پیشانی کو صاف کرتے رہیں, حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہیں کسی جگہ, وہاں اگر تو غبار ہے, کنکریاں ہیں, تو ان کو ٹھیک کرنے کی نماز کی حالت میں ممانعت ہے. نماز پڑھ لیں جس طرح بھی ہے, برداشت کر لیں, اور جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. تو اس لیے حق سبحانہ و تعالی کی یہ عطا ہے اور مہربانی ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کوئی مہربانی فرماتے ہیں, اس کو شرف بخشتے ہیں, تو گھبرائیے نہیں, وہ مٹی بڑی پاک اور بہت معزز اور بہت ہی زیادہ متبرک مٹی ہے. نمبر تین, اذان سنتے ہوئے کلمات اذان کا جواب نہ دے. اور نمبر چار, میرا نام لیا جائے, یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی, جب بھی آدمی لے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے. حضرات محدثین, مفسرین, علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں, تو اس میں جو حضرات صحیح حضرات ہیں, اہل اللہ ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیے ہیں, تو وہ اپنی کتاب کے اندر اگر ہزاروں مرتبہ بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. بلکہ اب تو باقاعدہ بہت خوبصورت مہر بنا کر اور اسی کو وہاں پر لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ منہ سے بولتے ہیں تو چاہے ہزاروں دفعہ بولنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, اس سے زبان گرتے نہیں ہیں. جن کو اللہ سے اور اس کے رسول سے صحیح تعلق نہیں, وہ تحریر کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے گھبراتے اور کتراتے ہیں کہ اگر اتنی دفعہ ان کتابوں کے اندر نام کی بجائے نام کے ساتھ یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا تو پیج بڑھ جائیں گے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ محرومی کتنی بڑی ہے. ریڈیو میں بہت سے مقرر آتے ہیں, سیرت کا مضمون بیان کرتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر کہتے ہیں سلام, محمد سلام نے یوں کہا, مخفف استعمال کرتے ہیں, ان کی زبان گرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محروم ہے من جانب اللہ, اس بنا پر ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہوتی. ایک چیز اور بھی ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا تذکرہ ہے, آپ کا نام نامی ہے, آپ کے نام کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے, یا اعلی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کے نام پر کسی اور کا نام ہے امتی کا, اس کا مضمون ہے, اس کا تذکرہ ہے, وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا سواد بنا دیتے ہیں, یہ بھی اصل میں اشارہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اگر وہ کسی امتی کا نام ہے تو اس کے اوپر چھوٹا سا سواد بنانا بھی جائز نہیں, حضور کے لیے بھی بنانا جائز نہیں. لکھو پورا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے امتی کے لیے تو وہ چھوٹا سواد بھی جائز نہیں, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں. اور محبت کی بات تو یہ ہے کہ زبان کو اپنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں, عظمت میں سر رکھے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہو, علیہ السلام ہو, اور اسی طرح سے درود و سلام ہو, کثرت سے اس کی ادائیگی کرے اور اپنی زبان کو تر رکھے. درود و سلام جو مروجہ ہیں وہ مستثنی ہیں, الگ ہیں, جو مسنون ہیں بات ان کی ہے, مروجہ اور بدعات وہ نہ قابل ثواب ہیں اور نہ قابل عمل اور نہ قابل ذکر، ان سے بچنا ضروری ہے. بدعت سے اللہ رسول سخت نفرت کرتے ہیں. جو سنت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اسی پر اجر و ثواب ہے اور اسی پر محبوبیت کا وعدہ ہے اور قرب کا وعدہ ہے. اس لیے بدعت کے تو قریب بھی مت جائیے، سنت کو کبھی ترک مت کیجیے، پھر تو ہے زبردست کام اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. درود شریف جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، وہی جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سیغے ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے زاد السعید. حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے فضائل درود شریف. اور بھی بزرگوں نے فضائل لکھے درود شریف کے، تو وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ٹھٹے کے، انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود شریف کے سیغے لکھے ہیں. حضرت مولانا لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ بھی فرمایا ہے اور وہ کتاب چھپوائی ہے بہت اعلیٰ کاغذ کے اوپر. تو اس میں بھی بہت سے سیغے ہیں جو مسنون ہیں، وہ زبردست جو ہیں، اجر و ثواب کا باعث اور قرب کا اور محبت کا باعث ہے. اور درود شریف جو نماز کا اس کے علاوہ پڑھیں تو اس میں وہ درود زیادہ افضل ہے جس میں نبی کے ساتھ امی کا لفظ بھی ہو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اور اسی طرح سے ان میں مختلف صیغے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ جس میں نبی امی کا لفظ ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے، اور سب سے زیادہ محبوب نماز کا درود شریف ہے. غرض کے کثرت سے درود شریف پڑھتے رہا کریں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی لیں یا سنیں تو درود شریف ضرور پڑھا کریں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ مسلمان کا درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور محفل کے اندر جتنی مرتبہ نام سنیں ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے اور ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اور بیان کرنے والے کے لیے جب آپ کا نام نام اسم گرامی لے جب ہی پڑھنا ضروری ہے. اور اس میں آدمی کے تعلق کی بات ہے. ایک شخص ہیں، اب تو راندہ درگاہ ہو گئے، بڑے نامی گرامی آدمی تھے، لیکن اللہ رسول سے ان کا کافی معاملہ مخالفت کا ہی ہے. اگرچہ دنیاوی لحاظ سے بڑے وہ نامی گرامی ہیں، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ درود شریف صحیح نکلتا ہی نہیں ہے. یہ بھی من جانب اللہ ایک مہر لگائی جاتی ہے اور رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں کہ بوجھ کا کوئی سامان نہ ہو اور قرب کا سامان برابر ہوتا رہے. اس لیے کہ اگر ادھر سے بوجھ کے لیے فیصلہ کر لیا جائے تو وہ آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ محرومی اس کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے. اب اس کے بعد آپ کو اذان سے متعلق مضمون عرض کرتا ہوں جو گزشتہ جو میں وعدہ کیا تھا. اللہ تعالی نے اذان یہ ایک زبردست شعار عطا فرمایا ہے مسلمانوں کو، جس طرح اور شعائر ہیں، یعنی اسلام کی یادگار چیزیں ہیں. من جملہ ان کے یہ اذان بھی ایک شعار ہے، مسلمانوں کی امتیازی چیز. خصوصیات اللہ پاک نے مسلمانوں کو بخشی ہیں اور ہر چیز میں امتیاز عطا فرمایا ہے، تو اس سلسلے میں بھی امتیاز ہے مسلمانوں کا اور یہ شعار ہے دین کا. اس کی ابتدا اس طرح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ جمع ہوئے، مشورہ ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا صورت کی جائے، کیا ترکیب کی جائے. بعض صحابہ نے فرمایا کہ بگل بجا دیا کریں، بعض صحابہ نے کہا کہ گھنٹہ بجا دیا کریں، بعض صحابہ نے کہا کہ اعلان کر دیا کریں. اس طرح سے کچھ رائے مشورہ ہوتا رہا. یہ مشورہ جاری تھا کہ محفل ختم ہو گئی اور بات بیچ میں رہ گئی. رات کو ایک صحابی خواب میں انہوں نے دیکھا ایک شخص جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بگل ہے. وہ لپکے ان کی طرف اور ملاقات کر کے کہا کہ جی یہ مجھے آپ دے دیجئے. کتنے میں آپ دیں گے؟ مجھے دے دیجئے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے آگاہ کریں، اس کو بجا دیا کریں گے تو لوگ آگاہ ہو جائیں گے، نماز کے لیے آ جایا کریں گے. بعینہ یہی خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا. ان صاحب نے کہا یہ بگل لینا تو چھوڑو، میں تمہیں اس سے بہترین چیز بتاتا ہوں، اور انہوں نے اذان کے کلمات بتائے. وہ صحابی بہت خوش ہوئے، ایسی زبردست چیز مل گئی خواب میں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صبح صبح حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بلال کو لے لو، بلال کی آواز بلند ہے، ان کو یہ کلمات برابر میں کھڑے ہو جاؤ، بتاتے رہو، وہ یہ کلمات کہیں اونچی آواز سے اور لوگ جمع ہو جائیں گے. اذان شروع ہو گئی. اب جو اذان شروع ہو چکی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جو آواز آئی تو اپنا تہمت کھینچتے ہوئے بھاگے اٹھ کر. بار کیف اذان مکمل ہو گئی تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، بعینی یہی کلمات تو میں نے خواب میں دیکھے اور میں نے اس طرح سے ایک صاحب سے بات کی. تو ان صحابی نے فرمایا کہ میں نے بھی بات کی تھی، بگل لے رہا تھا. تو فرمایا کہ میں بھی بگل لے رہا تھا ان سے. انہوں نے کہا کہ یہ کلمات سیکھ لیجئے. تو یہ کلمات گنے چنے ہیں، نہ اس میں کمی کی اجازت نہ اس میں اضافے کی اجازت. اذان کے 15 کلمات ہیں،